بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سيدنا محمد. خدا عند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ بیان شروع کیا جس میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہم نے اسلام اہل بیت سے کیوں لیا، اور اہل بیت کا بتایا ہوا اسلام کیا ہے. چنانچہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی تھیں اس کو ایک منٹ میں دہرا دوں کہ مذہب اسلام ہمیشہ سے ہے، لیکن حضور سرور کائنات نے جو اسلام پیش کیا وہ اسلام کی موسٹ ڈیولپڈ اور موسٹ ایڈوانس شکل ہے جو صبح قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لہذا اگر پہلے کے اسلام کو اس اسلام سے آپ کمپیئر کریں اور آپ کو کچھ چیزیں کم ملیں یا کچھ ویسی نہ ملیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ 200 برس پہلے بھی دبئی تھا، لیکن دبئی میں وہ فیسلٹیز 200 برس پہلے نہیں تھیں جو آج ہیں، اور وہ چیزیں شہر میں 200 برس پہلے نہیں پائی جاتی تھیں جو آج پائی جاتی ہیں. تو کسی 200 برس پہلے کے دبئی کے سٹیزن کو یہ کہنا دبئی کا سٹیزن نہیں ہے یہ غلط ہے. دوسری بات، میں نے مذہب کی ضرورت پیش کی تھی کہ مذہب ہم کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کا حکم دیتا ہے. تیسری بات جس کے اوپر بیان کو آگے بڑھنا ہے اور جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ کہ مذہب اور دین ایک قانون ہے جو اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے جس نے اس مشین کو بنایا ہے جس کا نام انسان ہے. کہ غور کیجیے گا، بات بہت آسانی کے ساتھ سیدھی سیدھی باتیں کلیئر ہوتی جائیں. اس کمپلیکیٹڈ، موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین جس کا نام انسان ہے، جو ہر مشین کی ماں ہے، ہر سپر کمپیوٹر اسی انسان نے بنایا، ہر سافسٹیکیٹڈ مشین اسی انسان نے بنائی، کوئی نہ خود بخود بن کے آئی ہے نہ کسی فرشتے یا جن نے بنا کے بھیجی ہے، جو کچھ بھی بنایا ہے سب اسی انسان نے. تو جس نے یہ انسان بنایا اس نے اس کو کیسے یوز کیا جائے جو یہ زندہ رہے، ڈیوریبل رہے، اس سے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، تو اس نے اس کے قاعدے بھی بنائے. یہ بالکل سمپل معاملے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے. اسی کو کتابوں میں لے جائیے تو بڑی بڑی بحثوں میں بس کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں. میرا کام یہ ہے خالی کہ میں کتاب سے اس معاملے کو پھر پکڑ کے لا کے زندگی میں چھوڑ دیتا ہوں، اور کچھ نہیں. دیکھیے، ویڈیو ہے، وی سی آر ہے، یہ ہماری مجلسیں ریکارڈ کرتا ہے، یہ کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، یہ 99 کا ماڈل ہے مثلا، یہ جو کیمرہ لگا ہے نکال دیتا ہوں میں، یہ 99 کا ماڈل ہے، اب میں نے ابھی خریدا دبئی میں 2001 کا ماڈل، جب یہ کیمرہ آپ لینے جائیں یا کوئی مشین لینے جائیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے، وہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس کو آپ کیسے آپریٹ کریں، کیسے یوز کریں۔ تو میں نے جو کیمرہ خریدا تو میں نے وہ کتاب بھی دی اس نے مجھے دکاندار نے، وہ کتاب میری کھو گئی، تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس کتاب ہوگی وہ مجھے دے دیجئے، تو آپ نے کہا درد آپ وہ کام نہیں آئے گی، آپ اسی سے جا کے نئی والی لائیے 2001 والی، اس لیے کہ میرے پاس 99 کا ماڈل ہے، 99 والی کتاب سے 2001 والا کیمرہ جو ہے وہ آپریٹ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ماڈل بدل گیا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ پیغمبروں کے ساتھ جو کتابیں آنان کے منسوخ ہوتی رہی، یہ پرانے ماڈل تھے، اب یہ انسان جو اب آیا رسول کے زمانے میں یہ قرآن شریف سے، تو مذہب جو ہے وہ قانون ہے، دین جو ہے وہ قانون ہے، وہ اصول بتاتا ہے کہ انسان کی اس مشین کو کیسے چلایا جائے۔ تو جو چاہتا ہوں مزید اس مشین کو کیسے چلایا جائے یہ قانون بتاتا ہے، قانون کے تین مرحلے ہیں، یہ میں کل سنا چکا ہوں مگر آج میرا بیان اسی بنیاد پر آگے بڑھنے والا ہے، اس لیے میں پھر اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ قانون کے تین مرحلے ہیں، قانون کا بنانا بنایا جانا، قانون کا پبلک کو بتایا جانا، قانون کا انٹرپریٹیشن کہ قانون میں جو لکھا ہے اس کی اسپرٹ کیا ہے اور قانون بنانے والا کیا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس مذہب شیعہ میں یہ تینوں مرحلے ہیں، قانون بنانے والا اللہ ہے، قانون پہنچانے والے رسول ہیں، قانون بتانے والے امام ہیں، اور ہمارے ان تینوں عقیدوں کو ہمارا کلمہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ قانون بنانے والے کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ قانون لانے والے کا اقرار ہے، علی ولی اللہ قانون کی وضاحت کرنے والے کا اقرار ہے۔
محمد
اور محمد صلوات، اب یہ تین مرحلے ذہن میں رکھیے گا، یہ اگر ذہن سے مس ہو گئے تو بات الٹ جائے گی۔ قانون بنانے والا، قانون ہم کو بتانے والا، قانون کی تشریح کرنے والا، وضاحت کرنے والا، انٹرپریٹیشن کرنے والا، اور کیا آپ نے، اسی بیس پر ہمارا کلمہ ہے، اسی بیس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ مجھے کسی کے کون کیا مانتا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، ہر ایک اپنی عاقبت کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمارے پاس جو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہے، اس کا بیس کیا ہے؟ اس کا بیس قرآن پاک کی دو آیتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا کلمہ مرتب ہوا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، جو لوگ کہتے ہیں شیعوں نے علی ولی اللہ بڑھا لیا، تو دیکھیں یہ الزام ہے، بڑھا لیا کا مطلب ہم نے دین میں گڑبڑ کی، بڑھا لیا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین میں ایڈیشن آلٹریشن کیا، ہم نہیں کہتے کہ آپ نے گھٹایا یا بڑھایا، ہم کسی پر الزام نہیں دیتے، لیکن ہمیں اپنی صفائی کا تو حق دیجئے، بڑھایا وڑھایا نہیں، ہمارا کلمہ جو ہے جو قرآن پاک کی دو آیتوں کو بیس کرتا ہے. اب سنیے دو آیتیں کون سی ہیں جن پر کلمہ بیس کرتا ہے. اس لیے کہ بچے کلمہ پڑھتے بھی ہیں اور بچوں کو سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا دو تین کلمے ہیں, یہ کون سے ہیں؟ کلمہ تمہاری اتنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ علی ان علی اللہ کہاں سے لے آئے تم؟ لڑکے پریشان ہوتے ہیں بیچارے. تو پریشان نہ ہوئیے, میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ علی ولی اللہ کہیں سے نہیں لے آئے. جہاں سے لا الہ الا اللہ لائے, جہاں سے محمد رسول اللہ لائے, وہیں سے علی ولی اللہ لائے. یہ کسی الگ کی جگہ سے نہیں لائے. اب سنیے قرآن کی پہلی آیت, ارشاد پروردگار ہے سورہ مائدہ میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت مشہور ہے اس مجمع میں, مور دین 50% کو یاد ہوگی زبانی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ارشاد پروردگار ہوا کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے, یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے, وہ رسول ہو اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیت قرآن میں ہے, یہ آیت قرآن میں ہے. اچھا آپ اگر عربی جانتے ہیں تو, اور اگر نہیں جانتے ہیں تو, ہر زبان میں ایسی لفظیں ہوتی ہیں جو جملے کے کنٹینیویشن کو ظاہر کرتی ہیں, جاری رہنے کو ظاہر کرتی ہیں. جیسے اردو میں لفظ اور ہے, میں وہاں گیا اور کھلا گئے اور کھلا گئے, تو یہ اور جو ہے اردو میں یہ معاملے کے آگے بڑھنے کو ظاہر کرتا ہے. انگریزی میں اسی کے ایکویلنٹ لفظ جو ہے وہ اینڈ ہے, جہاں پر اینڈ لگ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ ختم نہیں ہوا ہے, بات آگے کنٹینیو کر رہی ہے. اردو میں اور لگا کے جملے کو کنٹینیو کرتے ہیں, انگریزی میں اینڈ لگا کے جملے کو کنٹینیو کرتے ہیں, عربی میں واو لگا کے جملے کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ عرب دیش میں بیٹھے ہیں, بہت سے لوگ آپ میں سے عربی جانتے ہیں, آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ عربی میں واو کا استعمال وہی ہے جو انگریزی میں اینڈ کا استعمال ہے اور اردو میں اور کا استعمال ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ. تو ایک اللہ ہے وہ ایک ہے, ایک رسول ہے وہ ایک ہے, اس کے بعد کوئی گروپ ولی ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد والا. یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے, انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, غیر وہ ایک ہے, دو نہیں. وہ رسول اور اس کا رسول ہے, رسول واحد ہے. اگر رسول ہوتا تو جمع تھی, واحد استعمال ہوا, اور اس کا رسول ہے تو رسول بھی ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ لذینہ جو ہے عربی میں, یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی جاننے والے اس کو جانتے ہیں, والذینہ اور وہ لوگ, آمنوا الذینہ جو ایمان لائے ہیں, تو قرآن میں پہلا پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ تین ولایتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک خدا کی ولایت، ایک رسول کی ولایت، اور رسول کے بعد بغیر فاصلے کے اینڈ لگا کے یا اور لگا کے یا واؤ لگا کے عربی گرامر کے حساب سے کسی تیسروں کی ولایت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت رسالت کی طرح رسول پر ختم ہونے والی شے نہیں ہے، بلکہ رسول کے بعد بھی کنٹینیو کرے گی. ایک پوائنٹ. اب خدا رسول کا تو نام ہے قرآن میں، مگر تیسری ولایت کا نام نہیں ہے، صفتیں ہیں کہ جو ایسے 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 ہیں وہ ولی ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ صاحب ایمان ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب پہچانے ہیں، مگر نام نہیں ہے. اچھا، کوئی اسلام کے پاس ایسا میتھڈ، ایسا طریقہ ہے کہ جب قرآن کہیں کے اوپر بات کو کلیئر نہ کرے یا نام نہ لے یا وضاحت نہ کرے تو اس کی وضاحت ہم کہاں سے لیں؟ ہے کوئی اسلام میں طریقہ ایسا کہ جب قرآن نے کوئی بات بتائی ہو اور وہ کلیئر نہ ہو رہی ہو تو کہاں سے اس کو کلیئر کریں، کہاں سے وضاحت کریں؟ تو اسلام میں اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں تلاش کریں. تو قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری حدیث کا ہے. دیکھیے اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، قرآن اور حدیث کا آپسی رشتہ عجب ہے. قرآن اپنی وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت محسوس کرتا ہے، حدیث اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت محسوس کرتی ہے. قرآن مختصر بولتا ہے، لہذا اس کی باتوں کو ڈیٹیل میں بیان کرتی ہے حدیث. قرآن پورے کا پورا معتبر ہے اور حدیث میں معتبر و غیر معتبر دونوں ہیں، لہذا جب حدیث مطابق قرآن ہو جاتی ہے تو خود بخود معتبر ہو جاتی ہے. غور کیجیے گا سر، میں اس کی علمی اور فقہی اصطلاحیں بول کے مجمع کو تھکانے کا قائل نہیں ہوں. پرانی پڑھی ہوئی یاد مجھے بھی ہیں، مگر اس سے پبلک کو ستانا سمجھتا ہوں میں کہ قرآن قطعی السند ہے، ظنی الدلالت ہے. حدیث ظنی السند ہے، قطعی الدلالت ہے. یہ ہے اس کی ٹیکنیکل اصطلاح. کیا ہو مجمع دیکھے گا کیا ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن کم بولتا ہے، حدیث ڈیٹیل بتاتی ہے. حدیث میں صحیح غلط دونوں ہیں. جب قرآن کے مطابق ہوتی ہے تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. اور ایک بات چلتے چلتے یہ بھی سنا دوں کہ اکثر ناسمجھ جاہل لوگ اپنے کو قابل بنا کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں. وہ پوچھتے ہیں جناب یہ قرآن میں کہا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری علمیت کی دوس میں آئیں گے، یہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں. ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بالکل خیر سے جاہل ہیں. ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ بات جو کر رہا ہے سامنے وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، تو اس سے اسی کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بولو. جہاں قرآن میں کہا ہے، اے جناب قرآن میں کہا ہے، قرآن کس کا کلام ہے آپ کو معلوم ہے؟ قرآن کسی مولوی صاحب کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہمیشہ سب سے کم بولتا ہے، سب سے بڑا ہمیشہ سب سے کم بولتا ہے۔ کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا بادشاہ یا شیخ یا رولر جو بھی ہو، فائل کے اوپر ہمیشہ سب سے کم لکھے گا، یس نو لکھے گا، اپروو لکھے گا، پوری ڈیٹیل نہیں لکھے گا۔ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آفیسر تیار کریں گے، منسٹر تیار کریں گے، فائل کا پیٹ وہ بھریں گے، وہ خالی اپروول دے گا اس کے اوپر ایک لائن میں، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اتنا بڑا عملہ جو پلا ہوا ہے یہ کہے کے لیے ہے، فائل کے اوپر فائنل اپروول اس سب سے بڑے کا ہوگا، ایک لفظ لکھا ہوگا اپروو، سائن ہوں گے۔ اب ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ سول سروس کے لوگ ہیں، یہ ہیں منسٹرس ہیں، فلاں ہیں، بڑے بڑے آفیسرس ہیں، لمبی لمبی تنخواہیں پانے والے ہیں، بڑی بڑی فیسلٹیز لینے والے ہیں، یہ سب مل کے طے کریں گے۔ تو اسلام میں یہی ہے میاں، اس کو اچھے طریقے سمجھ لیجئے، جو آستینیں الٹتے ہیں کہاں ہے۔ اتنی موٹی فائل ہے نماز کی اسلام میں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اسلام میں جس کا نام ہے نماز، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ نماز پنجگانہ، صبح کی دو رکعت ہو، مغرب کی تین رکعت ہو، عشاء کی چار رکعت ہو، ظہر عصر کی چار رکعت، اور مسافر کے لیے چار رکعت ہی دو رکعت، اور یہ عیدین کی نماز ہے، اور یہ جمعہ کی نماز ہے، اور یہ آیات کی نماز ہے، اور یہ قضاء کی نماز ہے، اور یہ والدین کے اس کی نماز ہے، اور یہ اجرت کی نماز ہے، اور یہ میت کی نماز ہے، سینکڑوں نمازیں ہیں۔ نماز کے اتنے بڑے پروجیکٹ کے اوپر ایک لائن ہے اللہ کی، اقیم الصلاۃ، بس۔ آپ بڑے سے بڑے علم قرآن کے جاننے والے ہوں، مذہب بدل دوں اگر قرآن کی مدد سے کوئی دو رکعت نماز پڑھ لے، قیام کدھر ہے، قعود کدھر ہے، سجدہ کدھر ہے، جب دو سجدے ہیں تو دو رکوع کیوں نہیں ہے، جب ایک رکوع ہے تو ایک سجدہ کیوں نہیں ہے، ساری ڈیٹیل جو ہے حدیث بتائے گی۔ نماز کا پلان اپروو ہے اللہ کی طرف سے، عظیم الصلاۃ، تفصیل جو ہے حدیث بتائے گی۔ یہ موٹی فائل روزے کا پلان، کب رکھو، کہاں سے رکھو، کب ختم کرو، غوطہ لگا لو تو کیا ہو جائے گا، سگریٹ پی لو تو کیا ہو جائے گا، بیمار ہو تو کیا کرو، سفر میں جاؤ تو کیا کرو، نو دن ٹھہرو تو کیا کرو، گیارہ دن ٹھہرو تو کیا کرو، سبھی معاملے ہیں نا۔ تو کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، خالی فائل پہ لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گا، ایمان والوں تم پر روزے لکھ دیے گا، اپروول اس کا ہے، ڈیٹیل حدیث میں۔ اتنا موٹا فائل حج کا ہے صاحب، یہ عمرہ ہے اور یہ حج ہے، اور یہ حج قران ہے، اور حج افراد ہے، اور حج تمتع ہے، اور صاحب یہ عمرہ مفردہ ہے، اور یہ عمرہ تمتع ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ قیام عرفات ہے، اور یہ منا ہے، اور یہ مشعر ہے، اور یہ احرام میقات ہے، اور یہاں سے احرام بندھے گا، اور یہاں پر احرام کھلے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، کعبے کے طواف ہوں گے، اب کلاک وائز ہوگا کہ فائن وائز ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے۔ اتنا لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض ہے، جس کے پاس استطاعت و حیثیت ہو اس کے پاس، اللہ کی طرف سے اپروول ہے حج کے پلان کا. ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث سے طے ہوگی. اب سمجھیے مزاج قرآن سمجھا رہا ہوں بچوں کو کہ نماز اتنی اہم چیز مگر اتنی سی ایک آیت, روزہ اتنی اہم عبادت مگر اتنی سی ایک آیت, حج اتنی اہم عبادت مگر اتنی سی ایک آیت. ڈیٹیل جو ہے وہ عمل رسول سے قول رسول سے طے ہو جائے گی, حدیثوں سے طے ہو جائے گی, مگر وہ جو اللہ کا اپروول ہے وہ مختصر. اب جو لوگ ہماری چھاتی پر سوار ہو کے ہر وقت پوچھتے ہیں یہ علم کہاں, یہ تازیہ کہاں, یہ مجلس کہاں, یہ ماتم کہاں, یہ حصہ کہاں, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, ہماری اتنی موٹی فائل ہے عزاداری کی, اپروول اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے. کل اصل حکم علیہ جن تو وہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آتا کہ لباس احرام دو ہی کپڑوں میں کیوں پہنے, کہاں لکھا ہے قرآن میں, کعبے کے ساتھ چکر کیوں لگائے, کہاں لکھا ہے پہلے عرفات میں کیوں رہے, پہلے مشہر میں کیوں نہ رہے, کہاں لکھا ہے قرآن میں. ان کا صاحب قرآن میں نہیں لکھا, عمل رسول تو ہے. تو نماز میں عمل رسول دکھائی دیا, روزے میں عمل رسول دکھائی دیا, حج میں عمل رسول دکھائی دیا, اہل بیت کے لیے عمل رسول نہیں ملاحظہ فرمائے. تو عزیزان گرامی قرآن کی وضاحت جب چاہیے ہو تو حدیث ڈھونڈے. تو قرآن میں ہمیں تین ولایتیں ملیں, اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت اور ایک تیسری ولایت جس میں نام نہیں. تو اب ہمیں حدیث کی تلاش ہوئی کہ ہمیں ایسی حدیث ملنا چاہیے جس میں اللہ کی ولایت کا ذکر ہو, رسول کی ولایت کا ذکر ہو اور تیسری ولایت کا ذکر ہو نام کے ساتھ. تیسری ولایت کا ذکر ہو نام کے ساتھ تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. ایک تو ہمارے کھڑے حدیثوں کے ہیروں میں ایک ہیرے کا اضافہ ہو جائے گا, اور دوسرے یہ جو بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ تیسرے ولی کون صاحب ہیں یہ کلیئر ہو جائے گی. تو ہم نے اللہ کا نام لے کے حدیثیں ڈھونڈنا شروع کی, تو حدیث مل گئی ہمیں صاحب جس میں پہلے اللہ کی ولایت کا ذکر, اس کے بعد رسول کی ولایت کا ذکر, اس کے بعد تیسرے ولی کا نام. ہمارا کام بن گیا اس لیے کہ میں نام کے ولایت کا ذکر مل گیا. حدیث آپ کی بھی ہزاروں دفعہ کی سنی ہوئی ہے, خالی اشارہ کرنا میرا کام ہے. حدیث ہے اللہ ہو مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا ہو فقد علی مولا. تو اب اس کے اندر دیکھیے دو باتیں کلیئر ہوئی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک پوائنٹ تو یہ کلیئر ہوا اس آیت کی روشنی میں کہ ولایت نبوت کی طرح نہیں ہے کہ جو رسول پر ختم ہو جائے, بلکہ رسالت اور نبوت حضور پر تمام ہے مگر ولایت آگے بڑھے گی. ایک پوائنٹ اس لیے کہ قرآن واو لگا کے ولایت کے کنٹینیویشن کو ظاہر کر رہا ہے. اگر ولایت رسول کا تمام ہو رہی ہوتی تو قرآن کلیئر کر دیتا کہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے اور بس، یہ آگے کوئی ولایت نہیں ملی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیسری ولایت جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ ولایت علی بن ابی طالب ہے. اب آئیے دوسری آیت جس کے اوپر ہمارے بنیاد ہے کلمے کی. قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی. تو معلوم ہوا تین ولایتیں ہم پر فرض ہیں، تین اطاعتیں ہم پر فرض ہیں. خدا کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، بے شک وہ خالق ہے، اس کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ رسول ہیں، ان کی اطاعت کریں. رسول کے بعد پھر وہی واو لگا ہوا ہے، کنٹینیوشن ظاہر کرتا ہے. اولی الامر کی اطاعت کریں، معلوم ہوا پھر کوئی تیسرے بزرگ اسلام میں ہے رسول کے بعد جو لائق اطاعت ہیں. دیکھیے دونوں آیتوں کو پڑھیے غور سے، اللہ کو بیچ میں رکھ کے، اور یہ سمجھیے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد کوئی تیسرے بزرگ ہیں جو ولی ہیں، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ رسول کے بعد کوئی تیسرے بزرگ ہیں جو قابل اطاعت ہیں. تو معلوم ہوا کہ تین ولایتوں کا ذکر ہے قرآن میں، تین اطاعتوں کا ذکر ہے قرآن میں. ہمارا کلمہ انہی تین چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اب سمجھے آپ کہ یہ کلمہ گھر میں نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ قرآن نے بنا کے دیا ہے. اب اتنی بحث اور گفتگو کے بعد اب بات آگے بڑھے گی، اور یہ سب تمہیدی منزلیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ سننے والوں کے ذہن میں یہ باتیں کلیئر ہو جائیں. اب سنیے کہ شیعہ کہاں سے اپنی لائن الگ کرتا ہے اور کس بات کو مانتا ہے اور کس بات کو نہیں مانتا ہے، اور نہیں مانتا ہے تو کیوں نہیں مانتا ہے، اور مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے. یہ پھر میں ریپیٹ کر دوں، برابر ریپیٹ کر رہا ہوں کل سے، اس کو آپ غور کیجیے. عالم اسلام نے خدا قانون بناتا ہے، اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، اور سب نے کہا کہ بے شک قانون بنانا اللہ کا کام ہے، ہم مانتے ہیں. رسول قانون پہنچاتے ہیں، اس معاملے میں بھی سب ایک ہیں، یہاں بے شک رسول قانون پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو تیسری منزل ہے قانون کا انٹرپریٹیشن، قانون کی وضاحت، قانون الہی کی تشریح مطابق مرضی خدا، اس معاملے میں عالم اسلام نے خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب رسول کی آنکھ بند ہو گئی تو صحابہ کرام قانون اسلام کی وضاحت کے لیے موجود تھے اور انہوں نے قانون اسلام کی وضاحت کی. یہ بہت خیر کے سنیے, سارا عالم اسلام یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے, سارا عالم اسلام یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ قانون پہنچانا رسول کا کام ہے. اس کے آگے جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں کہ قانون کو بتانے والا اور قانون کی وضاحت کرنے والا بھی اللہ ہی کی طرف سے آنا چاہیے. عالم اسلام ہمارے اس نظریے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب رسول چلے گئے تو رسول کے مدرسے کے پڑھے ہوئے شاگرد موجود تھے, انہوں نے قانون اسلام کی وضاحت کی اور وہ قانون اسلام کے انٹرپریشن کے لیے کافی تھے, لہذا کسی کی ضرورت الگ سے نہیں. ہم اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ذرا غور سے سنیے گا عزیزان گرامی, یہ باتیں بچوں کے ذہنوں میں اب آنا چاہیے ہیں. اس لیے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, علم پھیل رہا ہے, تو یہ چیزیں کلیئر ہونا چاہیے. وائی, کیوں نہیں؟ میں کسی کو برا نہیں کہتا, کسی کی مخالفت نہیں کرتا, ریزننگ کی بات. اور کچھ لوگ ہمارے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ تو صاحب صحابہ کرام کو نہیں مانتے, ہم کو نہیں مانتے, بزرگان اسلام کو نہیں مانتے. بزرگان اسلام کی کوئی بات نہیں ہے, نہ صحابہ کرام کی بات ہے. ہمارا مذہب اور دین کا معاملہ ہے, اس کے لیے ہمیں بالکل سیف سائڈ چلنا چاہیے. ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے, بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. ہم صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں, لیکن صحابہ کرام سے دین کو سمجھنے کے معاملے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے. اب سنیے کیا چکر ہے, آپ میں اس کی وضاحت کر دوں گا. ہمارے پاس خالی کسی اور کی بات نہیں ہے, ہم اپنے گھر کی بات سناتے ہیں آپ کو. ہمارے پاس نجف اشرف ہے جو ہر شیعہ کے دل کی تمنا ہے کہ وہاں حاضر ہو. نجف اشرف کی شیعوں میں دو حیثیتیں ہیں. نجف اشرف کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہاں مولا کائنات جناب امیر کا روضہ ہے. سنیے گا. اور دوسری حیثیت نجف کی یہ ہے کہ وہاں 1000 سال سے ہمارے مذہبی تعلیم کی ایک یونیورسٹی قائم ہے, مذہبی حوزہ علمیہ ہے. یہ ایک دوسری حیثیت ہے. یعنی نجف ایک زیارت گاہ بھی ہے اور دینی تعلیم کا ایک سینٹر بھی ہے. شیعہ لوگ نجف میں دو حیثیتوں سے جاتے ہیں. میجارٹی جاتی ہے زیارت کرنے, کوئی 2 دن نجف میں رہ کے آ گیا, کوئی 4 دن نجف میں رہ کے آ گیا, کوئی 8 دن نجف میں رہا, کوئی بہت جلدی میں گیا تو 1 ہی دن رہا. وہ جاتے ہیں اور آتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو پڑھنے جاتے ہیں, وہاں 5 برس رہے, 10 برس رہے, 8 برس رہے, 12 برس رہے, وہاں رہ کے انہوں نے علم حاصل کیا. جو نجف زیارت کو جاتے ہیں ان کا ہم احترام ضرور کرتے ہیں ظاہر کی حیثیت سے. اگر معلوم ہو گیا کہ فلاں فلائٹ سے جا رہے ہیں تو ان کو پہنچانے ایئرپورٹ بھی گئے, اگر معلوم ہو گیا کہ فلاں دوست ہمارے زیارت کر کے آ رہے ہیں, ان کو ریسیو کرنے گئے ایئرپورٹ, اگر اللہ نے توفیق دی ان کے گھر پر جا کے ان کو مبارکباد دی, زیارت کی, ہاتھ چھومے, مسافیہ کیا, کبھی اپنے گھر پر بھی بلایا ان کو کہ آپ زیارت کر کے آئے ہیں, ہمارے گھر پر چائے پی لیجئے, ہمارے گھر پر کھانا کھا لیجئے, ہمارے گھر کو اپنے پیروں سے عزت دے دیجئے, آپ مولا علی کے در سے ہو کے آئے ہیں. دیکھیے یہ ساری عزت کی باتیں جتنی ہیں یہ ہم ظاہروں سے کرتے ہیں, مگر جب کوئی علمی مسئلہ الجھتا ہے تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ آپ دو دن نجف میں رہ کے آئے ہیں, ذرا اس مسئلے کا جواب دے دیجئے. آپ ابھی آئے ہیں, پرسوں ہی آئے ہیں آپ زیارت کر کے, ذرا یہ دیکھیے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, ذرا بتائیے. یہ نہیں کرتا. یہ جب پوچھنا ہوتا ہے تو انہی بڈھے عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں جو 20 برس پہلے نجف سے آئے ہیں مگر 12 برس رہ کے تعلیم لے کے آئے ہیں. جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو جو 20-25 برس پہلے کے آئے ہوئے ہیں اور بوڑھے کافی ضعیف بھی ہو چکے ہیں مگر عالم دین ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, حضور یہ مسئلہ یوں ہے بتائیے, یہ نماز کا یوں سے یوں کیا کریں, یہ روزے کا معاملہ یہ الجھ گیا بتائیے اس کو کیا کریں, یہ بینک کا پیسہ یوں سے یوں آیا ہے اس میں کیا شکل ہے, تو وہ معاملہ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں, وہ ظاہر سے نہیں پوچھتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نجف والوں کی عزت نہیں کی, ہم نجف والوں کی عزت کرتے ہیں, ظاہر کی حیثیت سے ہم عزت کرتے ہیں, عالم کی حیثیت سے ہم نہیں مانتے. ویسے ہی صحابہ کرام کو ظاہر رسول کی حیثیت سے تو ہم عزت کر سکتے ہیں. ظاہر رسول کی حیثیت سے تو ہم عزت کرتے بے شک, لیکن یہ کہ ہم ان سے مسئلہ پوچھیں یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ. اس کی وجہ ہے, دیکھیے سنیے کیا وجہ ہے, ریزن سنیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں صحابیت کی جو ڈیفینیشن ہے, جو تعریف ہے کہ کون صحابی کہا جائے گا, صحابیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس شخص نے حالت اسلام میں ایک دفعہ رسول کی زیارت کی, ایک دفعہ حالت اسلام میں ایک دفعہ جس نے رسول کی زیارت کی اور ایک نماز ان کے پیچھے پڑھی, وہ صحابی ہے. رسول کا مدرسہ 23 برس کھلا رہا, ایک شخص ایک دن 12 بجے رسول کے پاس آیا دن میں, ہاتھ چومے, بیٹھا, 12:30 بجے اذان ہوئی, اس نے حضور کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی, دعائیں پڑھی, پھر حضور سے مسافیہ کیا, ہاتھ چومے, چہرے اقدس کو دیکھا اور 1 بجے اپنی بستی واپس گیا. جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے یہ آدمی صحابی ہو گیا. دیکھیے مجھے اس کے صحابی ہونے پر اعتراض نہیں ہے, یہ کلیئر سن لیجئے, مجھے اس کے صحابی ہونے پر اعتراض نہیں ہے, مجھے اس کے عالم کہے جانے پر اعتراض ہے. ایک دفعہ زیارت کی, بے شک صحابی ہو گئے, آئے وہ بزرگ, ہم ان کے ہاتھ چومے, آنکھیں چومے کہ آپ نے حضور کے جمال کی زیارت کی ہے, آپ ہمارے لیے عزت احترام وقار کی علامت, جیسے آپ نے مرسل اعظم کو دیکھا, ہم آپ کے ہاتھ چومتے ہیں, ہم آپ کی پیشانی چومتے ہیں, ہم آپ کی آنکھیں چومتے ہیں, جن آنکھوں سے آپ نے زیارت کی. قابل احترام ہونا میاں اور ہے اور عالم ہونا اور ہے. باپ پرانے زمانے کی معمولی اردو پڑھے ہوئے ہیں کہ اردو کا اخبار پڑھ لیتے ہیں اور اردو میں خط لکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں. لڑکا کر رہا ہے فزکس میں ایم ایس سی, فائنل ایئر میں ہے, وہ پڑھنے جا رہا ہے کسی اور سے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا نالائق ہے, باپ سے نہیں پڑھتا دوسرے سے پڑھنے جا رہا ہے. خدا کی قسم اس زبردستی کا دنیا میں کوئی جواب ہے؟ ہمیں باپ کا احترام ضروری ہے, لیکن باپ پڑھا لکھا نہ ہو تو پڑھائے گا کیا؟ آپ مجھے بتائیے, آپ سنیے ہوا کیا. یہ جو میں اتنی دیر سے سنائے چلے جا رہا ہوں, اس کے چکر کیا ہے ابھی؟ تو یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں ہوا کیا. اب آج یہ بتاؤں گا کہ ہوا کیا جس کی وجہ سے ہمیں گڑبڑ ہو گئی. یہ تو ابھی تک خالی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے ہوا یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ دو گھنٹے کے اندر بنائی جا سکتی ہے. دو گھنٹے کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ بنائی جا سکتی ہے. میرا تعلق انڈیا سے ہے, انڈیا میں اگر سیاسی وفاداریاں بدل جائیں جو آج ہیں تو دو گھنٹے کے اندر نیا پرائم منسٹر مل سکتا ہے انڈیا کو. دو گھنٹے کے اندر اگر پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی وفاداریاں تبدیل ہو جائیں جو ایٹ پریزنٹ ہیں, تو دو گھنٹے کے اندر لیگل قانونی بالکل, غیر قانونی نہیں, نیا پرائم منسٹر انڈیا کو مل سکتا ہے. لیکن دو گھنٹے کے اندر روڈ پہ ایک آدمی کو انڈیا کا چیف جسٹس نہیں بنایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ چیف جسٹس کے لیے جتنی نالج چاہیے, جتنا علم چاہیے, جتنی قانونی لیاقت چاہیے, جتنا ایکسپیرینس چاہیے, ساری دنیا کے اسکالر مل کے بھی اس کو ٹیچ کریں تو دو گھنٹے کے اندر کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ چیف جسٹس کی کرسی میں بٹھا دیا جائے. رسول کے بعد لوگوں نے اپنی مصلحت سے سیاسی لیڈرشپ کو بنانے خلافت بنا لی. سیاسی لیڈرشپ کو بنانے خلافت بنا لی, مگر علمی اور مذہبی لیڈرشپ جو تشریح قانون اسلام کرے نہیں بنا سکتا تھا کوئی. تو اب یہ ہوا کہ اس کے لیے لوگ اسی کے پاس آئیں گے جس کے پاس علم ہے, اور یہ سیاسی مصلحت کے خلاف تھی بات. لہذا فوری طور پر یہ انتظام کیا گیا کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ رسول کی رحلت کے بعد جتنے صحابہ پائے جاتے ہیں وہ سب مجتہد ہیں. ہمیں اعتراض اس پر ہے کہ سارے صحابہ کو اجتہاد کی ڈگری بانٹ دی, کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سب مجتہد ہیں, جتنے صحابہ ہیں وہ سب مجتہد ہیں. تو جو یونیورسٹی 23 برس کھلی رہی رات و دن, اس کو جس نے 1 گھنٹے اٹینڈ کیا اس کو پوری ڈگری آپ نے دے دی. ہم اس ڈگری کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ جذباتی بات نہ کیجیے, یہ نہ کہیے کہ یہ فرقہ ان کے خلاف ہے وہ ان کے خلاف ہے, یہ کوئی بات نہیں. خلاف براد ہم کسی کے نہیں ہیں. یہ پیورلی علمی اور اکیڈمک معاملہ ہے کہ 23 برس تک رسول نے تعلیم دی ہے. 23 برس جس نے تعلیم دی ہو, جس نے اس کو 1 گھنٹے اٹینڈ کیا ہو, وہ پوری ڈگری لے کے چلا جائے, یہ کون سے حساب سے آپ مجھے سمجھائیے؟ کہا صحابہ سب کے سب مجتہد ہیں. صحابہ کی عزت کے ہم خلاف نہیں ہیں, ان کے مجتہد کہے جانے کے ہم خلاف ہیں. ان کے مجتہد کہے جانے کے ہم خلاف ہیں. اور یہ اجتہاد اس لیے بانٹا گیا کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ کرے, اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھایا گیا, اس سے پولیٹیکل فائدہ اٹھایا گیا. دیکھیے دنیا کی ہر جگہ کا قانون ہے کہ جو میڈیکل سائنس نہیں جانتا ہو اسے کسی کو دوا نہیں دینا چاہیے. میں میڈیکل سائنس نہیں جانتا, میں MBBS MS MD کچھ نہیں ہوں, میں نے کسی کو دوائیں کھلا دی, اس کی حالت بگڑ گئی, اسپتال میں گیا, ان کا کیا ہوا تمہیں, کیا ہو گیا, کہا اچھے خاصے تھے پیٹ میں ذرا درد تھا, اثر بعد میں دوائیں کھلا دی تو یہ حالت ہو گئی. ان نے نام پتا ہم انوٹ کیا, تھوڑی دیر کے بعد مر گیا, پولیس آ گئی ہمیں پکڑنے کے لیے. آپ کون صاحب ہیں جن نے دوائیں کھلائیں؟ ہم پر کیس چلے گا, ہم بند کیے جائیں گے, ہمیں سزا ملے گی, اس لیے کہ ہمیں حق نہیں تھا جب ہم ڈاکٹر نہیں تھے تو ہمیں حق نہیں تھا دوائیں کھلانے کا. لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس MD کی ڈگری ہے وہ اگر کسی کو دوا دیتا ہے اور مر بھی جاتا ہے وہ, تو اس پر وہ چارج نہیں لگے گا. میں عدالت سے چھوٹ نہ پاؤں گا, مجھے سزا ہوگی, لیکن ڈاکٹر کے اوپر اگر آپ نے کیس کر بھی دیا تو یہ ثابت کر دے گا وہ کسی طرح کہ میری اس سے دشمنی نہیں تھی, میرا انٹینشن نہیں تھا, ہو سکتا ہے دوا غلط ہو گئی ہو, انسان سے غلطی ہو گئی ہو, یہ مر گیا ہو, لیکن بہرحال جو دوا دی اس کو دوا دینے کا حق تھا. اب یہ اور بات ہے کہ غلط ہو گئی. عزیزان گرامی, اجتہاد اسی لیے بانٹا گیا, اس سارے مجمع کو MBBS کی ڈگری دے دو تاکہ کیس میں چل سکے. تجربے نے بتایا کہ بعد میں لوگوں نے غلطیاں کی اور اسی ڈگری کی بنیاد پر بچائے گئے جو تھا علی سے لڑے, خطا اجتہادی ہو گئی. بہادر, وقت تمام ہوا, بات تمام, زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گا یہاں سے مضمون. آج تو بات یہاں تک پہنچائی کہ ہمیں احترام قبول ہے, اجتہاد قبول نہیں ہے. جو آدمی پڑھے اس کو ڈگری ملے ہمیں قبول, دے پڑھے لکھے آنری ڈگری مل جائے, یہ بات ہمیں ایکسپٹ نہیں. بس یہاں تک آج بات آئی ہے, ذہن میں رکھیے گا. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہاں سے بات آگے بڑھے گی. آج تو خالی بات آ گئی تو کہہ دوں کہ یہ کچھ ذکر علی ایسا ذکر ہے کہ مولوی خام خام اشارہ بدنام ہے. ارے مولوی لوگ تو جھگڑے کی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جو کرنا نہیں چاہیے. غالب تو بالکل مولوی نہیں تھے. مرزا غالب اردو کے بڑے پاپولر شاعر گزرے ہیں, آج سے 150 برس پہلے تھے وہ. بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں, دوسرے دوسرے ملکوں میں بھی ان کا نام پھیلا ہوا ہے. اور ان کی خدا بخشے کچھ حرکتیں بھی ایسی تھیں کہ مولویت تو کیا دور دور کچھ ان کے تعلق نہیں تھا. مگر یہ معاملے ہی کچھ ایسا ہے کہ غالب نے بھی جب سلام کہا, کلیات غالب میں دیکھ لیجئے, تو کہتے ہیں یہ اجتہاد عجب ہے. پھر سنیے گا, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ رند مشرف مرزا غالب کا شعر ہے. چیلنج کرتا ہوں اگر ثابت کر دے کوئی کہ نہیں ہے کہ کلیات میں لکھا ہوا ہے یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. اس کے بعد جو اس نے کہا ہے بیٹھ کے کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا, برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو. تو عزیزان گرامی, یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ یزید حسین کے سامنے آئے اور عالم اسلام یزید کا فیور کرے. کس قدر دردناک بات ہے اور کتنے غم کی بات ہے کہ یزید کا فیور ہو رہا ہے حسین کے مقابلے. یہ کون سا اسلام ہے جو رسول کے نواسوں کو چھوڑ کے آل امیہ اور آل ابو سفیان کا دم بھر رہا ہے؟ میرے دوستو, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور اس حسینیہ میں بھی پہنچ چکا ہوں کہ عاشور کے دن عصر تک جو کچھ ہوا وہ اس امت کے ظلم کی دلیل ہے. عاشور کے دن عصر تک جو کچھ بھی کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت ظالم ہے. لیکن عصر عاشور کے بعد جو اس امت نے کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت بے غیرت بھی ہے, بے حیا بھی ہے. رسول کے نواسے کو ذبح کر دینا ظلم کی دلیل ہے, مگر رسول کی نواسی کے سر سے چادر کھینچ لینا یہ بے حیائی کی دلیل ہے, یہ بے غیرتی کی دلیل ہے. وہ اپنے کو کیا مسلمان کہیں گے جو زینب کے سر سے چادر بھی چھینے اور تقدیر کے نعرے بھی بلند کریں, رسول کے گھرانے کی شہزادیوں کو قیدی بنائیں, ہماری جانیں فدا, ہم قربان ان شہیدوں پر, ان بے قصوں پر جو پرچم حق بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے. تاریخ عالم و عدم اہل بیت کے گھرانے کا جواب پیش کرنے سے قاصر ہے. ہے کوئی دنیا میں تاریخ جو زینب کا جیسا لے آئے؟ آپ دنیا میں کتابیں ہیں, سینکڑوں کتابیں ہیں, دنیا کی عظیم عورتوں کی تاریخیں ہیں, دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کرنے والی بہت ہمت اور جرات والی بیویاں جو گزری, جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے مقابلے کیے, بڑی ہمتوں سے کام لیا, ان عورتوں کی تاریخیں کتابوں میں آپ کو ملیں گی. آپ پڑھیے ان تاریخوں کو اور اس کے بعد کمپیئر کیجیے لا کے زینب سے, جس کا سارا گھر لٹ چکا ہے, جس کے گھر کے 18 جوان مارے جا چکے ہیں, جس میں اس کے 2 بیٹے بھی ہیں, جس کا بھائی مارا جا چکا ہے جو اس کو کائنات میں سب سے زیادہ پیارا تھا, جس کے سر سے چادر چھن چکی ہے, جس پر ظلم و ستم کا وہ سیلاب گزر چکا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, وہ قاتلوں کے شہر میں قیدی بن کے آئی ہے, وہ دشمنوں کے شہر میں یوں آئی ہے کہ اس کے بازو میں رسیاں بندھی ہیں, وہ کوفے میں یوں داخل ہوئی ہے کہ اس کے عزیزوں کے سر نو جنازہ تو بلند ہے اور بازار تماشائیوں سے بھرے ہیں, کوفوں پر عورتوں کے ٹھٹ لگے ہیں, راستے میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں, ایسے عالم میں وہ کوفے میں داخل ہوئی ہے اور ایسے عالم میں آنے کے بعد اس کے دل پر کتنا غم کا ہجوم ہے, اس کو کتنے دکھ ہیں, اس کے لیے کتنی مشکلات ہیں, اس کو کتنوں کو سنبھالنا ہے, کتنوں کو تسلی دینا ہے, اور اس کے بعد ہے کوئی تاریخ اگر ہو تو مجھے مطلع کیجئے, میرے علم میں اضافہ کیجئے, آپ کو ثواب ہوگا. ایسے عالم میں دشمنوں کے شہر میں کسی نے اس طرح بھی ڈانٹا ہے کسی کو جس طرح اس بیوی نے ڈانٹا, یا اہل الکوفہ, یا اہل الرعب والبناء, یا اہل البکر والخدا. ارے جس طریقے سے ایک برسر اقتدار کتوں کو ڈانٹتا ہے اس طرح زینب ڈانٹ رہی ہے کوفے والوں کو. تاریخ میں پوچھئے کسی میں کلیجہ ہے تا, یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والو, یا اہل المکر والخدا, اے مکاروں, اے دھوکے بازوں, اے بدعتیوں, اے فسادیوں, ہے کوئی دنیا میں ایسا جس نے اپنے دشمنوں کے شہر میں بازوؤں میں رسیاں بنوا کے نیو ایڈریس کیا ہو؟ تاریخ مجرم تاریخ آل محمد کے لیے صبح ہو, اس کی زبان نہیں ہے جو بولے, کس دل سے بولے مدح آل محمد. تمہاری مثال ایک ایسے زر و جواہر کی ہے جو اتنی گہرائی میں ہو جسے کوئی پا نہ سکے, تمہاری مثال ایسے سبزے کی ہے جو ایسی گندگی کا ہوگا ہو جسے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے, تمہاری مثال اس عورت کی ہے جس نے اپنا سوت خود ہی کاٹا اور خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ارے تم نے کیا کیا, تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا. اور عالم یہ ہے کہ کوفے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں, شرمندگی, احساس جرم, مجرم میں ہمت نہیں ہوتی, سر جھکتے جا رہے ہیں, زینب کی آواز پھیلتی جا رہی ہے, زینب کی آواز پھیلتی جا رہی ہے. علی کے ایک چاہنے والے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھی کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی, میں نے کہا کیا قیامت آ گئی, علی بول رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم تھا تجھے بیٹی کے لہجے میں باپ کا زور دے دیا. یہ شہزادی زینب تھی. ادھر زینب 12 محرم تو کوفے میں خطبہ پڑھ رہی تھی, ادھر سید سجاد بحجاز اپنے باپ کی میت کو دفن کرنے کربلا گئے تھے. جہاں بنی اسد حیران کھڑے تھے کہ میت کو کیسے دفن کریں, کہا میں آ گیا. گنج شہیدہ بنایا, حبیب کی میت کو الگ سلایا. ایک جگہ قبر حسین تیار تھی, حسین کے پائتی علی اکبر کو لٹایا, حسین کے سینے پر علی اصغر کو لٹایا, حسین کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو لے کے قبر تک آئے تو دو ہاتھ رسول کے ہاتھوں سے مشابہ نکلے, لاؤ میرے بچے کے لاشے کو لاؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ وہی حسین ہے جو سینے پر سویا. دو جملے مجلس تمام. اور جب سب قبریں بنا چکے تو سوگوار بن کے خاک پر بیٹھ گئے. کیا بنی اسد, بنی اسد جاؤ دیکھو دریا پر ایک لاش اور ہوگی. بنی اسد دریا میں گئے, پرواز سے آئے, کہا مولا لاش تو ہے اگر ٹکڑے ٹکڑے. کیا بنی اسد میں خود چلوں گا. امام عباس خود گئے, سجا کی میت دیکھی, آواز دی السلام علیکم یا ابا الفضل عباس, السلام علیکم یا اماں, اے چچا میرا سلام. روایت میں تو میں نے نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ شاید امام نے کہا چچا آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کی بہنیں بازاروں میں جا رہی ہیں, درباروں میں جا رہی ہیں. بس قبر تیار ہوئی, بنی اسد نے چاہا کہ میت لے جائیں قبر میں, کہا ٹھہر جاؤ بنی اسد تم ہاتھ نہ لگانا, اپنے چچا کی میت میں اٹھاؤں گا. اے لیجیے امام نے خود اپنے ہاتھوں سے میت اٹھائی. میں کہوں گا اے میرے مولا آپ کے چچا تو امام نہیں دے, آپ نے جو میت اس طرح دفن کی ممکن ہے جواب دے. تجھے کیا معلوم میری دادی نے انہیں بیٹا کہا ہے, جیسے فاطمہ کا بڑا بیٹا دفن ہوا ویسے فاطمہ کا چھوٹا بیٹا دفن ہوگا. میت